ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ بارک و سلمہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام ہی تعریف صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. ہم سورۃ النساء میں تربیت اولاد کے ابواب سے آیت کریمہ کا خلاصہ رکھ رہے تھے اور اب آگے کی آیات شوہر اور بیوی کے حقوق کے حوالے سے ہے، لیکن قرآن مجید برہان رشید نے اس آیت کریمہ کو جس پیرائے میں لیا ہے وہ ایک خاص مسئلہ عورتوں سے متعلق ہے. پہلے میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، اس کے بعد عورتوں کے حقوق کے حوالے سے چند ضروری باتیں یہاں پر پیش کی جائیں گی. اہل عرب کے اندر تہمت کا بہت رواج تھا، پاک باز خواتین پر گندی تہمتیں لگائی جاتی تھیں اور یہ تقریباً یہ جہالت ہمارے معاشرے کے اندر بھی کافی عام ہے کہ کسی پارسا عورت کے اوپر تہمت لگا دی، زنا کی تہمت لگا دی. یہ عرب کے اندر بہت زیادہ عام تھا اور یقیناً یہ تہمت، یہ کچے کان، یہ گھر کے اندر بہت سے کام خراب کر دیتے ہیں. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ نکاح ایک بہت بڑا مقصد ہے، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اس کو محفوظ کرتا ہے، اس میں ایسے شرائط، ایسے ضوابط، ایسے حقوق اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے گویا کہ مہیا کیے ہیں کہ اس سے شیطان کا کہیں سے گزر نہ ہو. جہاں تربیت اولاد ہے، نکاح کا مقصد جس پر ہم نے بہت تفصیلی فکری اور شرعی بحث آپ کے سامنے کی ہے، اور تو اس کے ساتھ اس میں جو مقصد ہے آگے نظام حیات کو چلانے کا، وہ جس چیز سے مفقود ہوگا اور شیطان جس چیز سے اس کار خیر کو روکنے کی کوشش کرے گا، ادھر اللہ رب العالمین کی جانب سے خیر کی طاقت فعال ہو جائے گی اور وہ بندگان خدا کو محفوظ کرنے کے لیے اس انسان کو ابھارے گی بھی اور اصول بھی مہیا کرے گی. تو عورتوں پر بدگمانیاں شوہروں کے کانوں میں ڈالی جا رہی ہے کہ جی تمہاری بیوی تو یہ کر رہی تھی، جی تمہاری بیوی تو یہ بول رہی تھی، تمہاری بیوی تو جناب فلانے غیر مرد کے ساتھ اس انداز میں بات کر رہی تھی. یہ اس قسم کی تہمتوں کی باتیں ڈال کر یہ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، اور جاہل آدمی شیطان کا کھلونا ہے، جاہل صوفی شیطان کا کھلونا ہے، جاہل شخص شیطان کا کھلونا ہے کہ شیطان اس کے ذریعے اب بگاڑ پیدا کرتا ہے. اب ماں ہے، بہن ہے، سب ہیں، یہ کتنا معزز رشتہ ہے، لیکن اگر شرعی تعلیم نہیں ہوتی ہے تو پھر شیطان ان کس مرتبے کو استعمال کرتا ہے. اب ماں کے ذریعے بیٹے کے کان بھرے جا رہے ہیں، بہن کے ذریعے اس کی بھابھی کے خلاف کان بھرے جا رہے ہیں، یا بیوی جو ہے وہ ان کے خلاف کان بھر رہی ہے. یعنی ہر مقدس رشتہ جو احترام کا ہے، شیطان اس میں ایک غلط روش ڈال کر اپنے لیے ان کو کارآمد بناتا ہے. لیکن بچتا وہی ہے کہ جس کے دل میں تعلیمات مصطفوی کا چراغ روشن ہوتا ہے. انسان یقیناً مکمل طور پر پارسا نہیں رہتا، وہ ڈگمگاتا ہے، لیکن ڈگمگانے کے بعد دوبارہ سطح برقرار ہو جائے، یہ فیضان علم ہے، یہ علم کا صدقہ ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا صدقہ ہے. لہذا جو سرے سے یعنی اہل علم بھی ڈگمگا جاتے ہیں، تو جسے علم نہیں ہے تو اس کا شیطان کیا حل کرتا ہوگا. تو یہ طلاق کا ریشو، مار پیٹ، گالی گلوچ، تقدس ازواجی زندگی کے اندر جو ہے وہ شیطان ان طریقوں سے محفوظ کراتا ہے. لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ جو طلاق نکاح سے، طلاق پر بھی ہم آگے چل کر بحث کریں گے جو دن ہمارے پاس رہ جائیں گے، اس میں بھی انشاءاللہ اس میں کیا خرابیاں ہوتی ہیں، اس میں شرعی اور فکری باتیں جو سرکار کی زبان مبارکہ سے اور صوفیاء نے جو ایک نیچر پیش کیا ہے. کیونکہ آج ہوا یوں ہے کہ ہمارا نوجوان پریشان ہے کہ بھائی شرعی حقوق تو ہے لیکن ڈھنگ کیسا ہے زندگی چلانے کا. اگر ڈھنگ اور اسٹائل مل جائے تو پھر بندہ اس شرعی تعلیم کو اس میں لا کر مینج کرتا ہے اور اپنی زندگی کو گزارتا ہے. تو ہم نے اس درس میں یہ کوشش کی ہے کہ شرعی تعلیم کے ساتھ فکری نہج رکھی جائے، اور جو صوفیہ نے بیان کیا ہے، جو ان علماء ربانیین نے شریعت کے قوانین سے اخذ کیا ہے، ایک ہے دین، ایک ہے اسرار دین، رموز دین. رموز دین اور چیز ہے، دین اور چیز ہے. کوئی شخص دین پڑھ لے اور رموز دین اس کو نہیں ملا تو اسے مٹھائی تو مل گئی لیکن زبان پر مٹھاس نہیں آئی. تو میٹھا کھاتا رہے تو اس کو کیا فائدہ کہ شہد میں کتنی جو حلاوت ہے. شہد کے اندر حلاوت موجود ہے لیکن اگر اس کی زبان ہی کرخت ہو گئی ہے، اب وہ اس کو کڑوا لگتا ہے، تو اس کے لیے کیا کیا جائے. تو ایک دین اور ایک اسرار دین، کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کیوں بیان فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کن مفاہیم کے تحت یہ الفاظ استعمال کیا. یہ میرے آقا نے اس بات کو جس کیفیت میں بیان کیا ہے تو ان الفاظوں کے نیچے، معنی کے نیچے جو کیفیات ہے وہ کیا ہے، اس کو صوفیہ دیکھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں مزاج الوہیت کو سمجھنا. ایک ہے کلام الہی، ایک ہے مزاج الہی. ایک ہے کلام رسالت، ایک ہے مزاج رسالت. تو صوفیہ نے جو تمام لوگوں پر اپنی بادشاہی کی اور قیامت تک ان کا نام انشاءاللہ بلند رہے گا، وہ بات یہ ہے کہ وہ کلام پر اور صاحب کلام کے مزاج پر غور کرتے ہیں کہ اس نے کس کیفیت میں بیان کیا، کس پہرائے میں بیان کیا، کس مقصد میں بیان کیا. یہی چیز آپ کو امام اعظم میں بھی نظر آئی. امام بخاری جیسے اتنے عظیم محدث ہے لیکن وہ امام اعظم کی جوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے علماء نے لکھا کہ ایک ہے محدث، ایک ہے فقیہ. محدث یوں سمجھ لیجئے کہ محدث کے پاس شریعت کا پھل ہے لیکن اس کے پاس کوئی مشین نہیں ہے اس کا جوس نکالنے کی. اور فقیہ جو ہے، جو فقہا کی جماعت ہے، ان کے پاس یہ فن ہوتا ہے کہ اس پھل سے رس کیسا کشید کریں. تو یہ فقہ جو ہے، یہ کشید کیا ہوا وہ ثمرہ ہے، اور یہ چار پھلوں سے حاصل ہو رہا ہے، قرآن، سنت، اجماع، قیاس، اس سے یہ کشید ہو رہا ہے. اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں تاکہ پھر یہ روح قرآن کی بات آپ کے سامنے پھر میں عرض کرتا ہوں. ایک دفعہ کوفے کی جامع مسجد میں مجمع لگا ہوا تھا. اب دیکھیں میرے آقا جو بات کرتے ہیں وہ الفاظ کیا ہیں، معنی کیا ہے، اور اس کا اسرار کیا ہے. اور اس لیے آقا نے فرمایا کہ مَن يُرِيدُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، کہ خدا جس سے بہتری کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی یہی دانائی سکھاتا ہے. دین تو ہزار لوگ سیکھتے ہیں لیکن دانائی بہت کم کو ملتی ہے، فہم بہت کم کو ملتا ہے. اب اس کو اس انداز میں دیکھ لیجئے کہ کوفے کے اندر مسجد بھری ہوئی ہے اور محدثین بیٹھے ہوئے ہیں. محدث اس کو کہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو زبانی یاد کرے، جیسے حافظ قرآن قرآن کو یاد کرتا ہے. اور رمضان شریف میں آپ حفاظ تکرار کرتے ہیں، تو اسی طرح حافظ قرآن اس کو کہتے ہیں جسے قرآن یاد ہو، اور حافظ حدیث اس کو کہتے ہیں جسے ایک لاکھ حدیث یاد ہو. اب وہ محدثین اس کی تکرار کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک راوی لے لیتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس. جی آپ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے درجنوں شاگرد ہیں، آپ حضرت عبداللہ ابن عباس کے کسی ایک شاگرد سے حدیث پڑھیں تو وہ محدث کر کھڑے ہو کر کہتے ہیں عن مجاہد قال سمعت عبداللہ ابن عباس. تو مجاہد حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، اس سے ایک روایت پیش کرتے ہیں. تو جو بڑے امام ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا اب کس کے پاس حضرت عبداللہ ابن عباس کے اس شاگرد کی جو روایت حضرت مجاہد سے پڑھی ہے، کہ یہ جو متن پڑھا گیا، جو مفہوم دیا گیا، جو نظریہ دیا گیا، اس کے خلاف کیا حضرت ابن عباس سے کوئی شاگرد کی روایت ہے؟ تو دوسرا کہتا ہاں میرے پاس ہے. تو کہا جی آپ پڑھیے. تو وہ پھر پڑھتے ہیں کہ جی ان سعید بن جبیر قال سمعت عبداللہ ابن عباس. وہ کہتے ہیں جی حضرت عبداللہ ابن عباس کے دوسرے شاگرد ہیں سعید بن جبیر، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی اور اس سے خلاف مفہوم روایت کیا. تو یہ تکرار ہوتی ہے، اور ہر راوی اور شاگردوں کے تمام معاملات کو پرکھا جاتا ہے یہ محدثین کا بہت بڑا کام. کئی راوی ہیں جو حدیث کو روایت کرتے ہیں. ایک سند میں کم سے کم پانچ تو ہوتا ہے, چھ ہوتے ہیں, پانچ ہوتے ہیں, چار ہوتے ہیں, تین ہوتے ہیں. ایک ایک راوی, کئی کئی راوی کا نام ایک دوسرے سے ملتا بھی ہے. اس راوی کو جاننا, وہ کہاں پیدا ہوا, کس سے پڑھا, اس کے کتنے شاگرد تھے, اس کے کتنے استاد تھے, اس نے یہ روایت جوانی میں سنی تھی, بڑھاپے میں سنی تھی, اس نے اپنی کتاب میں جب لکھائی تو کس انداز میں لکھائی, شاگرد کو پڑھائی تو کس انداز میں پڑھائی. ایک راوی سے متعلق اتنی چیزیں, پھر وہ کئی سو راوی اور کئی ہزار راویوں سے متعلق ساری باتیں زبانی یاد رکھیں. یہ محدثین کا کام ہے. حافظ الحدیث اس کو کہتے ہیں جس حدیث کو حدیث بھی یاد ہو, متن حدیث بھی یاد ہو, سند حدیث بھی یاد ہو, احوال رواد بھی یاد ہو. پھر آگے چل کر ہم جیسے ناتواں اور ڈھیلے قسم کے لوگ یہ کس طرح اس فن کو اٹھائیں گے. تو محدثین نے کرم کیا, اس کو تشکیل دے دیا, حدیث کی ٹرمز کو ایک الگ دے دیا, مصطلحات الحدیث, حدیث کے راوی کے لیے الگ فن بنا دیا, اسماء الرجال یہ الگ الگ کر دیا, تاکہ ہم پھر الگ کرنے کے بعد پھر ان جس میں علامہ زہبی علیہ رحمت اور حافظ ابن حجر اسقلانی وغیرہ, امام ابن حبان وغیرہ کا نام بڑے سر چوٹی پر آتا ہے, انہوں نے پھر وہ بکھری ہوئی ساری باتیں کتابوں میں جمع کر دی. اس طرح آج ہم منکرین حدیث کے سینے پر چڑھ کر کہتے ہیں کہ ایک حدیث پر اعتراض ہو تو پیش کر. جس طرح قرآن کو سنبھال کر رکھا گیا, اسی طرح حدیث کو بھی سنبھال کر رکھا گیا. تو یہ حدیث پر اعتراض کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت بڑا تاریخ کا ایک دجل ہے کہ کوئی کہے میں حدیث کو نہیں مانتا, جب کسی شے کی ثبوت ہی نہیں. ایک شخص آپ حدیث بیان کر رہے ہیں, مثلا میں حدیث بیان کر رہا ہوں, میں اپنے اسی حدیث کے رشتے کو لے جا کر جب سرکار تک پہنچا سکتا ہوں تو اس فن پر کام کتنا ہوا ہے. تو آپ اس کو دیکھیں. تو اب محدثین کی محفل چل رہی تھی, اس مفہوم کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اس میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا, جی میرا ایک دوست ہے, ہم نے ایک زمین لی اور آدھی آدھی زمین بانٹ لی ہے, آدھے پر اس نے کھیتیں لگائی, آدھے پر میں نے لگائی. میں نے جب کھیت کے لیے کنواں کھودا تو پانی نکلا, اس کے لیے صحیح پانی نہ آیا. اب یہ کہ وہ مسئلہ یہ پوچھنے آئے کہ جناب جو ہے کہ میں اپنی کھیت کو جب سیراب کر لیتا ہوں, پانی ڈال لیتا ہوں اچھی طرح سے, تو میرا دوست مجھ سے پانی مانگتا ہے, تو کیا میں اس کو پانی دوں تو کیا مجھے ثواب ملے گا؟ سارے محدثین, کیونکہ وہ محدث تو وہ ہوتا ہے جو صرف بات کو حدیث سے لیتا ہے, حدیث سے کس اعتبار سے کہ حضور نے فرمایا اور وہ لفظ موجود ہو, اور جو فقہا ہوتے ہیں وہ الفاظ کے ساتھ جو اس کے ضمن میں حضور کے اشارات ہوتے ہیں اس کو سمجھ جاتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں ہم تو حدیث کے ماننے والے ہیں. ہم نے کہا حدیث کا ماننے والا کون ہوتا ہے, اب اس کو دیکھ لیجئے. تو کہا کہ کیا میں اپنے اس پڑوسی کو اگر پانی دوں تو ثواب ملے گا؟ ایک محدث کہنے لگے, تو بڑا عجیب بے حیا آدمی ہے, تو پانی دینے ثواب کی بات کرتا, اس پر تو تجھے گناہ ہوگا. اس نے کہا جی اس پر کون سے گناہ کی بات, میں اپنی چیز دے رہا ہوں. تو کہا جی ابو داؤد میں حدیث پاک نبی پاک کی سرکار نے فرمایا کہ جب تم اپنے کھیتوں کو سیراب کر لو تو پھر دوسری کی کھیت میں پانی نہ ڈالو. تو یہ تو حدیث موجود ہے اور تو خلاف کر رہا ہے. تو ایک امام اعظم کے شاگردوں میں سے موجود تھے, وہ رومال منہ پر رکھ کے ہنسنے لگے. تو کسی نے پوچھا کہ تم کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا یہ حضور جو کہہ رہے ہو تم نے سمجھا ہی نہیں. تو کہا بتاؤ. تو کہا پگلے یہ حضور اس حدیث کی بات, اس کھیت کی تھوڑی بات کر رہے ہیں, حضور کہہ رہے ہیں زنا مت کرنا, سمجھا؟ حضور یہ سمجھا رہے ہیں کہ زنا مت کرنا, اور اس کو حضور اپنے حیا والے جملے میں لے رہے ہیں. اب وہ محدث اس کو یہ کھیت سمجھ رہا ہے, اور اس کھیت سے مراد حضور کی عورت ہے, اور حضور اس میں یہ مفہوم دینا چاہ رہے ہیں کہ زنا مت کرنا. تو اب دیکھیں کہ حدیث کو کس انداز میں لے رہا ہے, اور ایک مزاج مصطفیٰ کو کس انداز میں لے رہا ہے. وہ آگے بڑھے, انہوں نے ہاتھ چوم لیا کہ حضور واقعی میں. اس لیے امام ترمذی علیہ رحمت نے لکھا ہے کہ الفقیہ اعلم بمعنی الحدیث, کہ فقہا جو ہوتے ہیں وہ حدیث کے معنی محدث سے زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں, محدث سے زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں. تو حضرت گرامی یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کر اب آئیے اس مفہوم کی طرف جس کو ہم لے کر یہاں پر آ رہے ہیں. عورتوں سے متعلق گویا کہ شرعی احکام یہاں پر بیان کیے گئے ہیں. تو میں وہی عرض کر رہا تھا کہ اس وقت تقریباً عوام کو شریعت کی باتیں پتا ہے, لیکن جوان جنریشن یہ کہتی ہے اس کو کس نہج پر لایا جائے, فکر کا کوئی راستہ دے. تو ہم نے انہی صوفیہ کی کتابوں کو ٹٹولا کہ جنہوں نے مزاج مصطفیٰ کو سمجھا اور مزاج شریعت کو سمجھا, اور اس کے بعد پھر یہ میدان عمل میں اترے تو انہوں نے دین بھی بولا اور اسرار دین کو بھی بیان کیا, رموز دین کو بھی بیان کیا, دین کے اشارات کو بھی بیان کیا. تو یہ درس میں ہم نے یہ کوشش کی اتنے دنوں میں کہ جناب لا کر شریعت کے ساتھ ایک نہج بھی عوام کے سامنے دی جائے کہ اس طریقے پر آپ نے زندگی گزارنی ہے, جس کا تجزیہ فکری گفتگو ہم نے تربیت اولاد کے اندر دو سے زیادہ درسوں کے اندر تفصیلی طور پر پیش کیا. اب شیطان اس عظیم مشن کو روکنے کے لیے نہیں چاہتا کہ انسان ترقی کرے, خیر کے نمائندے منستہ شہود پر آئے, تربیت کا سلسلہ ہو. تو اب عورتوں سے متعلق غلط باتیں وہ ذہنوں میں ڈالتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اہل حق کا بھی اس کی قدرت میں پورا ساتھ دیا. یہ جب غلطی ہے مرد یا عورت کی تو صرف خیر کے پہلو کی تو قدر ہوگی، لیکن ان نافرمانوں نے جو اس نعمت کو ٹھکرایا تو ان کو سزا بھی ملے گی. اور اگر غلط بات کی جا رہی ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی قدرت خیر کی معاونت کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس میں پھر شیطان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جاتا ہے. تو اہل عرب اپنی بیویوں پر سخت تہمتیں لگایا کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء میں یہاں پر تفصیلی طور پر اس چیز کو بیان کر دیا کہ وہ اہل عرب کسی کے ساتھ بھی عورت کو نسبت کرتے جی تمہاری فلاں بیوی جو ہے وہ فلانے کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات ہیں. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا واللاتی یاتین الفاحشہ من نسائکم، اور تمہاری وہ عورتیں جو بدکاریاں کریں، اور تمہیں کہا گیا کہ جناب اس نے بدکاری کی ہے اور تم بدکاریوں کے بارے میں سن رہے ہو، یا تمہارا خود کا ارادہ ہے کہ اس نے بدکاری کی ہے، تو فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو پھر تم پر ضروری ہے کہ تم چار مردوں کی گواہی طلب کرو اس پر. یہاں پر قذف کے احکام آ رہے ہیں. سورۃ النور کے اندر بھی اس کی گویا کہ تفصیلی باتیں بیان کی گئی ہے. فرما فَإِن شَهِدُوا، اگر جس طرح عورت پر الزام لگا تھا وہ ان چار گواہوں، ابھی آگے تفصیل لیتے ہیں اس کو، ان چار گواہوں کے اعتبار سے بالکل درست ثابت ہوا، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، فرمایا کہ اگر یہ بات ثابت ہو گئی تو پھر ان کو گھر میں بند کر دو، اور جب تک بند کرو جب تک یہ مر نہ جائے، پھر ان عورتوں کو باہر نہ نکالو. او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا پھر اس وقت تک انتظار کرو. دو باتیں بتائی، ایک تو ان کو گھروں کے اندر بند کر دو، یا پھر اس وقت تک انتظار کرو جب تک اللہ کا کوئی حکم نہ آ جائے. تو دو باتیں آ گئی، یہ جو اللہ کا حکم نہ آ جائے یہ اشارہ کر رہا تھا کہ حکم بدلے گا. جو ناسخ اور منسوخ پر چڑھ جاتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ اللہ کیا فرما رہا ہے یہاں پر. اور لفظ او، یہ او تو عربی گرامر میں ابہام اور وہم پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن قرآن میں ہم اللہ کے لیے وہم کا معنی نہیں کرتے. او یا یہ کر لو یا یہ کر لو، تو دونوں کے لیے گویا کہ ایک وہم پیدا کرنے کے لیے ہے وہ. لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں پر یہ اشارہ دیا، یہاں سے وہم مراد نہیں ہے. فرمایا اگر عورتوں پر زنا کا الزام لگے تو ان کو قید کر کے گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ وہ مر جائے. ایک تو یہ سزا ہے، یہ کرو تم، یا پھر رک جاؤ تھوڑے دن، اللہ اس سے بہترین کوئی راستہ تمہارے لیے بیان کرنے والا ہے. تو سورۃ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے وہاں پر حد قذف اور اس کی تمام تفصیلات سورۃ نور کے اندر آ گئی. زنا سے متعلق کنوارا لڑکا اور کنواری لڑکی زنا کریں غیر شادی شدہ، ان کے لیے گویا کہ پوری حد آ گئی. اور شادی شدہ مرد اور یا شادی شدہ عورت کرے تو ان کے لیے رجم و سنسار کی پوری سزا جو حضور کی احادیث متواترہ سے ہے اس کا صدور ہوا. تو جب سورۃ النور کی وہ آیت نازل ہوئی یہاں پر تو یہ تھا کہ عورت کو بند کر دو، قید کر دو، لیکن سورۃ نور کے اندر یہ آیا کہ جب زانی اور زانیہ گویا کہ دونوں غیر شادی شدہ ہیں تو پھر ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور اگر ان کا یہ کیس دوسری دفعہ بھی آ جائے تو قاضی کو یہ حق حاصل ہے، حاکم کو، کہ وہ ان کو شہر بدر کر دے، نکال دے. لیکن شادی شدہ ہو تو اس کے بارے میں شریعت مطہرہ نے یہاں پر جو یہ فرمایا کہ جناب ان کو گھروں میں بند رکھو. تو سورۃ النور اور رجم سے متعلق میں نے تدوین قرآن میں ایک تفصیلی بحث آپ کے سامنے کی تھی، اور چند لوگوں کے اعتراضات کے جوابات بھی میں نے وہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے. تو اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ حضور کی سنت متواترہ سے ہے کہ پھر ان کو سنسار کیا جائے گا، پتھروں سے مارا جائے گا یہاں تک کہ وہ مر جائیں. تو یہ حکم جو ہے کہ گھروں میں بند رکھنے کا، اس کو اللہ رب العالمین نے منسوخ فرما دیا. اب یہ تو ساری آپ نے باتیں سماعت فرما لی. اب اس میں یہ کہ جن عورتوں کے لیے یہ بات ثابت ہو جائے، تو ثابت کب ہوگی؟ جب چار مرد اس کی گویا کہ گواہی دیں گے، اور ان مردوں کے لیے شرائط کے اندر یہ بات تفصیلی طور پر لکھی گئی ہے کہ وہ چاروں کے چاروں مرد عاقل ہوں گے، بالغ ہوں گے، فاسق فاجر نہیں، متقی ہوں گے. یہ چاروں مرد، اس عورت نے جس سے زنا کیا اس وقت یہ عین شاہد بھی ہوں گے، جو قرآن کہہ رہا ہے اس کو ذرا غور سے سنیے، عین شاہد بھی ہوں گے. زنا جن حرکات اور جس کیفیت کے ساتھ سرزد ہوتا ہے ساری چیزوں کو انہوں نے مشاہدہ بھی کیا ہوگا، حدیث میں ساری اس کی تفصیل ہے، مشاہدہ بھی کیا ہوگا. اور اگر کوئی شخص کسی عورت کے اوپر زنا کا الزام لگائے اور یہ چار گواہ وہ نہ لا سکے، خالی چار گواہ نہیں، گواہوں میں چاہیے بھی متقی اور پرہیزگار، چاہیے بھی عاقل، چاہیے بھی بالغ، اب یہ چار گواہ کہیں اس کو نہ ملے، الزام تو اس نے لگا دیا، چار گواہ اس کو نہ ملے تو شریعت مطہرہ کا یہ حکم ہے، یہ اسلامی نظام ہے، اللہ اس کو پھر نافذ فرمائے اس دھرتی پر، تاکہ یہ جو جابرانہ نظام ہم پر مسلط ہے اس سے ہماری جان چھوٹے۔ اگر وہ آدمی عورت سے متعلق یہ چاروں چیزوں ثابت نہ کر سکا، ایک گواہ بھی کم ہوا، یا چار گواہ آ گئے ان کے بولنے میں فرق ہو گیا، چار گواہ آ گئے کسی ایک نے مشاہدے میں غلطی کر دی، تو پھر جس نے الزام لگایا ہے اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ کتنے؟ 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور وہ دائمی طور پر مردود الشہدہ ہو جائے گا۔ کیسا اللہ رب العالمین نے محفوظ کیا پورے دین کو، اب اس کی گواہی کہیں نہیں چلے گی، اس کے اوپر مہر لگ جائے گی کہ یہ مردود الشہادت ہے، اس نے ایک دفعہ قذف میں گویا کہ کسی پر الزام لگایا تو حد قذف اس پر لگ گئی، تو جس پر حد قذف لگ گئی وہ مردود الشہادت ہے، وہ مردود الشہادت ہے۔ اب کسی چیز میں نکاح ہو یا کوئی بھی رسم ہو، تجارت ہو، کہیں بھی اس کی گواہی معتبر نہیں ہوگی۔ یہ شریعت مطہرہ نے گویا کہ جھوٹوں کے لیے مکمل طور پر ان کا بالکل ناطہ بند کر دیا ہے۔ ایک بات، اب یہاں پر لوگ ہنستے ہیں، کہتے جی چار مرد ہوں وہ یہ سارے معاملے کو دیکھ رہے ہوں، وہ بزرگ بھی ہوں، متقی بھی ہوں، عاقل بھی ہو، وہ بندہ پکڑ کے کہاں سے لائے گا ایسے بندے؟ تو ہم نے کہا تم خود جاہل ہو، تم پوری تعلیم پہلے سمجھو تو اعتراض کرو نا، یہ حکم کوئی کسی دیوانے کی طرف سے معاذ اللہ بیان ہو رہا ہے، یا احکم الحاکمین کی بارگاہ سے ہو رہا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اگر یہ قیدیں لگائی ہیں، ساری باتیں کی ہے، تو پہلے میں بتدریج اس کا جواب دیتا ہوں۔ چار، کیونکہ زنا کا مسئلہ بہت خطرناک ہے، اس کے بعد پھر نبتا کچھ نہیں ہے، اس کے بعد پھر ایک یہ آخری بارڈر ہے صبر کا، یہ ہو گیا تو بس اب نبھائی نہیں ہوتی، اب معاملات ختم ہو جاتے ہیں، اس سے خاندان کے خاندان گویا کہ برباد ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح نکاح کا حکم سخت ہے، اس طرح اس کی گواہی بھی خدا نے سخت رکھی ہے۔ ایک، اور پھر اس میں اللہ رب العالمین نے مومنین پر یہ احسان فرمایا کہ ایسے گواہ ان کو ملیں گے نہیں، بہت کم ملیں گے، ایسے گواہ ملیں گے نہیں، اور کئیوں کی بات دبی کے دبی رہ جائے گی، اور وہ لوگ انتشار شیطانی کا شکار نہیں ہو پائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ رب العالمین سے استغفار کریں، یہ اللہ رب العالمین کل قیامت میں اپنے فضل سے معاف فرما دے، تو یہ سزا مذاق نہیں، یہ خدا کی جانب سے ایک رحم ہے۔ ایک بات، لیکن اگر مرد جا کر خود اقرار کر لے کہ میں نے اس سے زنا کیا ہے، تو پھر تو گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو حد قذف لگ جائے گی۔ یہ عورت خود کہہ دے تو اب گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، حد قذف لگ جائے گی۔ یہ تو تیسرا بندہ جو الزام لگا رہا ہے اس کے ناتوں کو روکنے کے لیے، اور اپنے بندے کو شرم دلانے کے لیے کہ دیکھ ہم چاہتے تو تجھے سزا لا کر تجھے بیچ بازار میں برہنہ کر دیتے، لیکن یہ ہمارا کرم بالا ہے، کرم تجھ پر ہے، تیرے گھر کے سارا ہماری قدرت کو خیال ہے، تیرے چھوٹے بچوں کا ہمیں خیال ہے، لہذا ہم نے پہلے سے گواہی اتنی سخت رکھ دی ہے کہ وہ لا نہیں سکتا، اور اس پر سزا بھی رکھی ہے، اگر تو نہیں لائے گا تو تجھے 80 کوڑے لگیں گے، اور تو گویا کہ مردود الشہادت ہو جائے گا۔ تو کسی کی ضرورت نہیں ہو کو کسی پارسا عورت پر الزام لگا سکے۔ ایک بات، ٹھیک ہے، یہ تو رحم کی بات ہے، فضل کی بات، یہ حد ہے۔ شریعت مطہرہ نے سزا کی دو قسمیں کی، اس کو بھی ذرا سن لیجیے، یہ تو میں حد کی بات کر رہا ہوں۔ اسلامی سزا جو ہے وہ دو طرح کی، ایک کو حد کہتے ہیں، ایک کو تعزیر کہتے ہیں، ایک کو حد کہتے ہیں، ایک کو تعزیر کہتے ہیں۔ حد اس سزا کو کہتے ہیں کہ جس سزا کی کیفیت، نوعیت اور تمام شرائط خود اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہوں، اور کسی ترمیم اور اضافے کی اس میں گنجائش نہ ہو، وہ ہے حد۔ جس طرح کے چار گواہ ہوں، یہ اللہ نے بیان کر دیا سورہ نور میں، چار گواہ ہوں، اس طریقے سے ہو، اس طریقے سے دیکھا ہو، یہ پوری قرآن کے اندر گویا کہ ذکر آ گیا، اب یہ حد ہے۔ اب ایسی چیز اگر کوئی، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، لیکن اگر شک ہے کہ کچھ ہوا ضرور ہے اور چار گواہ نہیں ہیں، تو اگر میڈیکل رپورٹ وغیرہ جس طرح پیش کر دی جاتی ہے، تو اس کو حد والی سزا تو نہیں لگے گی، یعنی سنسار تو نہیں کریں گے شادی شدہ کو، اور یا کنوارے کو ہم، کنواری لڑکی یا کنوارے لڑکے کو ہم گویا کہ 100 کوڑے نہیں لگائیں گے، اس لیے کہ وہ 100 کوڑے اور سنسار کی سزا تو حد ہے۔ اب جب حد کے شرائط پورے نہیں ہوئے تو حد کیسے لگے گی؟ ہاں، لیکن اگر میڈیکل رپورٹس وغیرہ آ گئی اور تمام باتوں پر یقینی ہو گیا، تو پھر حاکم حد کی سزا تو نہیں لگائے گا، تعزیرن اپنی طرف سے کوئی اور سزا لگا دے تو شریعت نے اس کو جائز رکھا ہے۔ سمجھے؟ تو یہ نہ سمجھے کہ شریعت نے پھاٹک کھول دیا ہے. یہ جو حد کے لیے شریعت نے چار گواہ دیے ہیں یہ اس سزا کے لیے دیے کہ جب یہ ثابت ہوگا تو پھر وہ سنسار ہوگا, جیل میں نہیں جائے گا. پھر وہ شادی شدہ مرد یا عورت اس کو سنسار کرنا پڑے گا, پھر اس کی توبہ وغیرہ کچھ نہیں, پھر اس کو سزا دینی جب ساری چیزیں مکمل ہوگی. اگر یہ چیز مکمل نہیں ہو سکی تو پھر وہ سزا بھی نہیں ہوگی. یہ اللہ نے کرم فرمایا. ہاں میڈیکل رپورٹ وغیرہ آ گئی کہ جناب ہاں اس عورت کے ساتھ زیادتی ہوگی, اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوگی, حاکم نے اس کو دیکھ لیا اور اس کا ذمہ غالب یہ ہوا کہ یہ رپورٹ ٹھیک ہے درست ہے, تو وہ سنسار والی اور 100 کوڑے والی وہ سزا تو نہیں لگا سکتا, اس لیے کہ تو وہ حد کی شرط کے تحت آ رہی تھی. لیکن ہاں تعزیرن اس کو جیل بھیج دے, اس کو جناب ریمانڈ پر دے دے, اس کو جناب چند سالوں کے لیے جیل میں بھیج دے, یہ سب جائز ہے. اس کو حد نہیں کہیں گے, اس کو تعزیر کہیں گے. تو لہذا جو اسلام کے دشمن ہیں وہ اتنے بڑے چور ہیں کہ وہ حد کی بات کر کے لوگوں کو ہنساتے ہیں. یہ تمہارا دین بیان کرتا ہے. تو اللہ نے حد کی بات کے لیے تو سزا بھی رکھی ہے, میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اس کو سمجھیں. اللہ نے حد کی تکمیل پر سزا بھی رکھی ہے, لیکن حد کے وہ شرائط مکمل نہ ہو تو حد والی سزا نہیں ہوگی, لیکن اس سے وہ بندہ یہ بندی آزاد نہیں ہوگی. وقت کے قاضی کو یہ اختیار ہے کہ اس پر کوئی سزا لگا سکتا ہے. سمجھ گئے اس بات کو؟ تو لہذا چار گواہوں سے متعلق جو یہ مسخرہ بیان کرتے ہیں یہ جاہل ہیں, یا اسلام کے دشمن ہیں, یا خود ان کے گھروں میں شاید یہ ہوتا ہے اور یہ اس پر طرف نہیں آتے, اس لیے یہ گویا کہ خدا کے اوپر گویا کہ اس قسم کے الزامات خدا کے کلام کی طرف کر رہے ہیں. خدا نے حد کی بھی بات کی ہے تو تعزیر کی بھی بات کی ہے, تعزیر کی بھی بات کی ہے. میں ایک بات یہاں پر پیش کر دوں, حد پر اترنے والے بھی لوگ پھر وہی ہوتے ہیں کہ پھر ساری دنیا کی نیکیاں ایک طرف ہوتی وہ تنہا ایک طرف ہوتے ہیں. جب میرے آقا نے یہ روایت پیش کی تھی, اللہ 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 اللہ, مسلم شریف کی اور حدیث ہے کہ عورت چلی آئی, کیسا ایمان دیکھنے کا. حضور نے یہ روایت پڑھ کے سنائی, قرآن کی آیت پڑھ دی, مسلم شریف کی روایت ہے, جب حضور نے قذف کی سزا لگا دی کہ جناب شادی شدہ عورت زنا کرے گی اس کو سنسار کیا جائے گا, اور یہ سنسار اس کی تذلیل نہیں ہے, انسانیت کی تذلیل نہیں ہے, یہ اس کو پاک کرنا ہے, صاف کرنا ہے, اور سزا اس لیے بھاری بھرکم رکھی ہے تاکہ وہ گناہ کے قریب نہ جائے. یہ نہیں کہ جناب ایسو صاحب کو 5,000 دیا تو غائب ہو گیا. جب تو آج یہ زنا عام ہو رہا ہے, چوری عام ہو رہی ہے, لاؤ نظام محمدی کو نافذ کر دو, مولوی ہو, مقتدی ہو, چور ہو, جو ہو, بیچ چوراہے پہ سزا ثابت ہو جائے ہاتھ کاٹ دیں اس کے. آپ دیکھیے پھر جناب پورے علاقے سے کیسے جاتا ہے. لیکن جب چوروں کی رکھوالی ہو اور جناب جو ہے کہ وہ جن کا پورا ماضی لین دین میں گزرا ہو اور وہ ہم پر غالب ہو جائیں تو پھر الامان والحفیظ. لیکن ہم یہی کہیں گے کہ سکہ چلے گا امینہ کے لال کا. ہم مسلمان ہیں, ہم کسی برٹش کے قانون کو نہیں مانتے, ہم فخر سے ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں ہم محمد رسول اللہ کے قانون کو مانتے ہیں, اس لیے کہ برٹش کا قانون جبر ہے, برٹش کا قانون بے حیا قانون ہے. اسلامی قانون نظام حیات کا سب سے بہترین دستور ہے کہ جس میں انسان کی عزت کا بھی خیال ہے اور پورے معاشرے کا بھی پورا خیال ہے. ایک نہیں ساری عدیں اٹھا کر دیکھ لیجیے. اور یہ برٹش کا قانون تو چند لوگوں کا بنایا ہوا ہے, یہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں. میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا یہ نکاح پڑھاتے ہیں, ان احمقوں سے پوچھو نکاح تو حضرت عیسیٰ نے کیا نہیں تھا, تو یہ نکاح کا ثبوت تم کہاں سے لے آتے ہو؟ نکاح تو ہمارے پیارے آقا نے کیا تھا. جو ہم کہیں گے ہاں ہمارے پاس آسمانی دین ہے, ہمارے نبی نے نکاح کیا, یہ اس کا طریقہ, لہٰذا امت بھی اس طرح کرے گی. حضرت عیسیٰ نے کیا زندگی گزاری ہے؟ ان کی تو رحبانیت کی زندگی تھی. وہ شریعت تام تو تمام پہلو پر تو اس کے اشارات نہیں ہیں, یہ اشارات اگر ہیں واحد تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ تو تمہاری منرت, اور یہ مسلمان ہے, یہ کسی کے ہاتھ تو چوم لیتے ہیں, پاؤں چوم لیتے ہیں, عقیدت رکھ لیتے ہیں, لیکن ایک حد تک. اگر وہ ہاتھ جس کے چومے جا رہے ہیں وہ حضور کی شریعت میں اگر کوئی رکھنا نکالتا ہے تو یہی عوام اسے پھر سر کے بل زمین پہ مارتی ہے. اس لیے کہ یہ پیار کرتی ہے تو مصطفیٰ کے لیے اور نفرت کرتی ہے تو مصطفیٰ کے لیے. یہ برٹش نہیں ہے, یہ گورے نہیں ہیں, یہ الحمدللہ مدینے کے فیض سے منور لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے سینوں پر جانے دے دے کر انہوں نے اسلام کو بچایا ہے. اور پوری تاریخ آپ پڑھ سکتے ہیں حضرت امام اعظم سے لے کر کہ سفید داڑھی ہے اور جیل میں زندگی گزاری ہے. حضرت موسیٰ کاظم کی ہم فاتحہ دلاتے ہیں, کبھی ان کی جرت کو دیکھا ہم نے؟ آپ کو کنویں کے اندر بند کر دیا گیا لیکن آپ نے کہا حاکم وقت سے نہیں نہیں کہوں گا وہی جو حق ہے, کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہوگی, کوئی درخواست مرکاز, کوئی اپلیکیشن نہیں ہوگی. کہا پھر آپ کنویں میں رہیں گے؟ تو فرمایا اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. جب میرے گویا کہ دادا کا سر کربلا کے اندر شہید ہو سکتا ہے اور پھر اللہ رب العالمین ان کے نام کو قیامت تک زندہ رکھ سکتا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم تو پیدا اس لیے ہوئے ہیں کہ لوگ رخصت پہ چلیں اور آل رسول عظیمت پہ چلیں. اور یہ رخصت کے لوگ کیا عمل کریں گے اہل عظیمت کے سامنے؟ اب میں یہاں پر ایک عرض کر رہا ہوں اپنے حوالے سے کہ حد کی سزا آ جائے پھر اس پر خدا کا خوف ایسا آئے کہ وہ سب کو چھوڑ کر بھاگے اور کہے کہ مجھے اللہ معاف کر دے. جب حضور نے یہ حکم بیان کیا نا تو ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ طاہرنی یا رسول اللہ. استغفر اللہ ربی کہ حضور مجھ سے یہ گناہ ہو گیا اب آپ مجھے پاک کر دیجئے. میرے آقا نے منہ پھیر لیا, سنا ہی نہیں اس نے کہ اللہ نے اتنے پردے رکھے ہیں, لیکن اس پر خوف خدا غالب تھا. وہ دوسری طرف سے آ گئی, حضور مجھے پاک کر دیجئے مجھ سے زنا کس کا یہ گویا کہ گناہ سرزد ہو گیا اور مجھے پتا نہیں تھا اور یہ سزا آ گئی. سرکار نے چہرہ مبارک ادھر کر دیا, وہ سامنے آ کر کھڑی ہو گئی, کہا حضور مجھے پاک کر دیجئے. سرکار نے فرمایا کہ تو حاملہ ہے؟ کہاں کہا جا پھر بچہ جب پیدا ہوگا تو پھر آ. میرا اللہ بھی کریم اور میرے مصطفیٰ بھی کریم, دو کریموں میں مجھ گناہگار کی بنائی ہے. سرکار نے فرمایا جاؤ جاؤ ابھی جب بچہ ہو جائے گا تو پھر آنا. لیکن وہ ایسی مومنہ صادقہ صالحہ ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوا تو گود میں اٹھا کر لے آئیں کہ حضور بچہ ہو گیا مجھے سزا دیں آپ, میں اللہ کی بارگاہ میں کالا منہ لے کر نہیں جانا چاہتی, میں پاک ہو کر جانا چاہتی ہوں. اور آپ کہتے ہیں سزائیں پاک کرتی ہے. سرکار نے فرمایا اچھا ابھی تیرا بچہ بہت چھوٹا ہے, تیرا دودھ پیتا ہے, جب یہ خود کچھ کھانے لگ جائے نا. یہ سرکار درگزر کر رہے ہیں کہ یہ بھول جائے اس چیز کو, جائے یہاں سے چلی جائے. لیکن اس پر خوف خدا ایسا غالب ہے. ہم کہتے کاش ہم حضور کے دور میں ہوتے تو یہ کر لیتے, ہم جیسے لوگ ہوتے ہمارا تو اس دور کے لیے گزر ہی نہیں تھا. اس وقت کے جو لوگ ہیں ہم یہ خواہش کریں کہ ہم حضور آپ کے دور میں ہوتے. اللہ اکبر, کیسے خواہش کر سکتے ہیں حضرات گرامی. وہ ایمان پہاڑ سے زیادہ مضبوط ایمان. حضور نے فرمایا جا جب یہ بچہ بھی تیرا دودھ پی رہا ہے, جب یہ خود کچھ کھانے لگ جائے گا تو اس سے مستغنی ہو جائے گا, پھر آ جانا. وہ دو سال کے بعد پھر آ گئی اور اس کے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور بچہ کھا رہا تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ دیکھیں یہ میرا بچہ اب روٹی کھانے بھی لگ گیا ہے, اب تو کچھ نہیں رہا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس کے ایمان کے جوش کو دیکھ کر مجھے رشک آ رہا تھا کہ خدا نے اس کو کیسا مضبوط ایمان عطا فرمایا ہے اور خوف خدا سے یہ خاتون کیسی سرشار ہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں اس کے بچے کو دیکھ رہا تھا کہ وہ روٹی کے ٹکڑے کو چبا رہا تھا. کہا حضور دیکھیے یہ روٹی کا ٹکڑا بھی چبا سکتا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سر مقدس کو جھکا کر دھیمی آواز سے حضرت عمر سے کہا اسے سنسار کر دو, رجم کر دو اسے. فرمایا کہ جناب اسے ایک جگہ پر لے جایا گیا اور اس پر سنگ باری کی گئی اور سنگ باری کے ذریعے اس کی چیخیں نکلتی تھی. حضرت عمر کہتے ہیں لیکن جب کوئی مارنے والا رک جاتا تھا تو وہ کہتی تھی کہ میری چیخ پر توجہ نہ کرنا, پتھر کا ایک اور وار مجھ پر کرنا, یہاں تک کہ کچھ لمحے تک اسے پتھر مارتے گئے اور وہ انتقال کر گئی. اب کچھ لوگوں نے کہا دیکھو کتنی بری تھی, اس نے زنا کر لیا. سید عالم کو جب یہ علم ہوا سرکار نے فرمایا سنو سب کی نیکیاں ایک پلڑے میں ہوگی اور تنہا اس کی یہ ایک نیکی ایک پلڑے میں ہوگی, تم اپنے ایمان کی خیر مناؤ اور اس کے بارے میں اس قسم کی گفتگو نہ کرو, اس نے یہ عمل کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کر لیا ہے. تو یہ تو کیفیت کی بات ہوتی ہے نا, یہ تو وہ اصحاب مطمئنہ لوگ ہوتے ہیں. ہم جیسے لوگوں کو یہ چیز بڑی مایوب لگتی ہے لیکن وہ اس کو بڑے خوش خندہ پیشانی سے کر جاتے ہیں. حضرت عمر کے ایک صاحب زادے ہیں, حضرت عمر کی جگہ گئے. میں نے حضرت عمر کی سیرت پر ایک تقریر کی, اس کو آپ سن سکتے ہیں, اس میں تفصیلی ساری بات کی ہے میں نے حضرت عمر کی عدالت پر. حضرت عمر کے گھر میں گئے تو ایک لڑکی روتے ہوئے آئی اور روتے ہوئے کہنے لگی یا امیر المومنین, آپ نے فرمایا ہاں, کہ آپ کے بیٹے نے جبرن مجھ سے زنا کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تو ٹھیک کہہ رہی ہے؟ کہاں, یہ عبداللہ ابن عمر سے چھوٹے تھے, سب سے چھوٹے, جبرن زنا کیا. آپ نے اپنے خادم کی طرف دیکھا, امیر المومنین ہے, فائل نہیں دبا دی, اس کو غائب نہیں کروا دیا, اس کا منہ نہیں بندوا دیا. دنیا کو کوئی قانون ایسا نبی کا مصلح فرمان بردار خلیفہ نہیں پیش کر سکتا کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. اپنے خادم کو کہا دیکھو پوچھو میرا بیٹا کہاں پر ہے, پوچھو جلدی سے, اور بتانا نہیں کہ میں اس علاقے کے اندر موجود ہوں. پتا چلا کہ وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ ایک کمرے کے اندر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ گھر دیکھ لیا تم نے؟ کہا ہاں. کہ چلو میرے ساتھ. اب جب آپ اس دروازے پر پہنچے تو بیٹا اندر بیٹھا تھا. خادم سے کہا دروازہ کھولو. جب دروازہ کی جب آواز کھولنے کی بیٹے نے سنی تو وہ حضرت عمر کا بیٹا تھا. اب وہ ڈر گیا کہ باپ پہنچ گئے دروازے کے اوپر، وہ رونے لگا، خادم سے کہا دروازہ توڑ دو، دروازہ توڑ کر سیدنا عمر اندر داخل ہوئے اور بیٹی کی طرف دیکھا اور اسے پہلے سینے سے لگایا، کہا ڈرنا نہیں، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، تو مجھے بتا تجھے گناہ ہوا کہ نہیں، تو نے خطا کی ہے؟ وہ ڈرنے لگا، کہا دیکھ تو میرا بیٹا ہے، سچ بولنا تجھ سے یہ ہوا کہ نہیں ہوا، کیونکہ اب گواہوں کا تو چکر ہی نہیں ہے، مدعیہ خود نے کہہ دی، اب اس سے جب پوچھا تو اس نے دبے الفاظ میں کہا کہ آپ میرے سے خدا کے لیے استغفار کروا دیجئے اور خدا سے میری طرف سے استغفار کر لیجئے، اللہ مجھے معاف کرے، شیطان نے مجھے بہکا دیا اور مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، تو کہا ہاں میں بھی چاہتا ہوں کہ تو بھی اللہ کے رسول کے پاس گندی شکل میں نہ جائے اور میں بھی اللہ کے رسول کے سامنے ندامت کا سر جھکا کر نہ جاؤں، آ بیٹے میں تجھے پاک کر دیتا ہوں، بلایا آپ نے اور کہا کہ جناب تختہ تیار کر دیا جائے، تختہ تیار کر دیا گیا، بیٹے کو اس پر گویا کہ الٹا ٹنگا دیا گیا اور جلاد کو بلایا گیا کہ 100 کوڑے اس کو لگاؤ، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے جب زانی اور زانیہ زنا کر لے تو پھر ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں، یہ عمر کے رب کا فرمان ہے، لہذا لگاؤ اس کو 100 کوڑے۔ اب گویا کہ جب کوڑے لگانے والے نے کوڑے لگائے تو حضرت عمر اس کی طرف گئے اور اس کی مٹھیاں دبائی کہ طاقت نہیں تیرے اندر، کوڑے لگانے بولا ہوں، اور کوڑا اس طرح لگاؤ جس طرح تو ہر ایک پر لگاتا ہے، حضرت عمر سامنے کھڑے تھے اور کوڑا اس پر لگتا تھا اور آپ کا بیٹا چیخے مارتا تھا کہ ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا، 10 ہو گئے، 20 ہو گئے، 30 ہو گئے، 50 ہو گئے، 60 ہو گئے، آپ کی بیوی نے آواز دی کہ آپ معاف کر دیجئے، ماں ہے نا، آپ معاف کر دیجئے اسے، فرمان نہیں نہیں نہیں، میں اسے پاک کر رہا ہوں، اسے میں ناپاک نہیں کر رہا، میں اسے یہ پاک کر رہا ہوں، یہ عمر کا بیٹا ہے، اگر یہ قیامت کے دن عمر کے ساتھ اٹھے گا تو یہ میرا سر اس کی عمل کی وجہ سے شرمندہ نہ ہو اور اس کا منہ کالا نہ ہو، دنیا پھر میدان محشر میں بھی کہے کہ عمر نے تبلیغ اپنی اولاد پر پوری کر دی ہے۔ یہاں تک کہ پھر 90 کوڑے ہو گئے تو شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ اسے پیاس لگنے لگی اور وہ کہنے لگا کہ مجھے ابا حضور مجھے پانی پلا دیجیے، حضرت عمر قریب گئے اور اس کے پیشانی کے بال سہلائے، کہا بس ابھی یہ سزا مکمل ہو جائے تجھے رسول اللہ خود پانی پلائیں گے اور میں تجھے پانی پلاؤں گا۔ اب وہ جب یہ جملے اس نے سنے جو کوڑا لگانا تھا، اس نے امیر المومنین سے کہا کہ حضور میرا اب امتحان کا پیمانہ بھر گیا ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ نے فرمایا لا کوڑا میرے ہاتھ میں دے، آخری 10 کوڑے میں سے جب آپ نے 8 کوڑے لگائے اور 98 کوڑے ہو گئے تو اس آپ کے بیٹے کی روح پرواز کر گئی اور آپ نے اس کے لاشے کے اوپر 2 کوڑے لگائے، بعد روایت میں آتا ہے کہ 10 کوڑے اس کے لاشے کے اوپر لگائے، اور جب سزا مکمل ہو گئی تو یہ حاکم کا کام تھا، اب پدری محبت جاگی اور آپ بھرائی ہوئی آواز سے روئے اور بیٹے سے چپک گئے، ہائے میرے بیٹے، بچپن میں میں نے تجھے بڑے پیار سے پالا تھا، اللہم صلی علی سیدنا محمد، 100 کوڑے اس پر لگائے اور اس کے بعد آپ کی پدری محبت جاگی، کب؟ جب وہ پاک ہو گیا اور اس سے لپٹ گئے، اس کی پیشانی کو چوما، کہا بیٹے میں تجھ پر فخر کرتا ہوں کہ تو پاک ہو گیا ہے، تو صاف ہو گیا ہے، تو اب رب کے حضور اس ترس جائے گا کہ تیرے ایک طرف فرشتے ہوں گے، دوسری طرف فرشتے ہوں گے اور وہ تجھے رب کے حضور اڑا کے لے جائیں گے، اور آپ نے مجمع میں کہا میں اپنے کسی اور بیٹے پر فخر نہیں کرتا، میں اپنے اس بیٹے پر فخر کرتا ہوں کہ جس نے گناہ کا اقرار کیا اور شرعی سزا کے لیے تیار ہوا اور یہ ایسا پاک ہو گیا ہے کہ اب اس کے اعمال نامے کے اندر کوئی برائی نہیں رہی ہے۔ تو یہ ہمارے حکمرانوں نے اور ہمارے خلفاء، ہمارے بزرگوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا کہ یہ سزائیں اگر آئی ہیں تو اس پر عمل ہو سکتا ہے، یہ سزائیں آئی ہیں تو اس پر عمل ہو سکتا ہے۔ آج اگر یہ سزائیں شروع ہو جائیں تو فحاشی ختم ہو جائے گی، آج یہ سزا شروع ہو جائے امریکہ شور مچائے گا، نہیں 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 یہ فحاشی ہے، تو پھر کیا یہ ماحول صحیح ہے کہ ہر سال 10 لاکھ حرامی بچے، جس کو گویا کہ بش پالتا ہے، یعنی جس کی کوئی نسل ہی نہیں ہے، حرام کی پیداوار ہے، تو کیا ہم معاشرے کو یہ بچے فراہم کریں، یہ معاشرے کے اندر گویا کہ اخلاقی تہذیب کو نافذ کریں؟ تو یقیناً وہ چیخے گا جو فحاشی کا دل دادا ہے، لیکن جسے حیا اور جو اپنی فطرت کے تقاضے کو کہے گا، اسلامی سزا کے اندر بے حیائی نہیں، انسان کی تزلیل نہیں، بلکہ انسان کو پاک کرنا ہے اور گناہ سے روکنا ہے۔ ایک کو لٹکا دیا جائے تو 1000 خود ہی رک جائیں گے، ایک کو لٹکا دیا جائے۔ آج دیکھیں بظاہر سعودی عرب میں اس پر عمل ہو رہا ہے، چوری کا نظام نہیں ہے، طواف میں کسی کو پکڑ لے جا کے جناب جدہ میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا، حاجی وہاں پر جیب میں کئی پیسے لے کر پھر رہا ہوتا ہے، اور جناب عورتیں سونا پہن کے پھر رہی ہوتی ہیں، سونے کی دکانیں کھلی ہوئی ہوتی ہے، نہ کوئی بھتہ خور ہے، نہ کسی بھتہ خور کی حکومت ہے، اور گویا کہ جو آیا بس اس کا ہاتھ کاٹ دو. ہم نے کہا جب تھوڑے سے ایسے معاشرے میں انہوں نے نظام کیا تو سارا کام ہو گیا. تو یقیناً اگر یہ معاملہ لے آیا جائے تو یقیناً امن اسی طریقے سے آ سکتا ہے. لیکن یہاں تو آوے کا آوا بگڑا ہے. یہاں مقتول پر کسی کو رحم نہیں آتا. آپ قاتل کو پھانسی دے دیں گے, اس کو آپ کیا اس کی سزا پر آپ کی گردن مار دیں گے. اس نے اگر تیرے کسی عزیز کا قتل کیا ہوتا تو کیا یہی خیالات تیرے اس کے لیے ہوتے؟ یہ تو معاشرہ ایسا ہے. اور گوروں کا قانون تو اتنا بھونڈا قانون ہے کہ وہ ظالم پر رحم کھاتا ہے, وہ قاتل پر رحم کھاتا ہے. اسے مظلوم سے کوئی غرض نہیں ہوتی, اسے مقتول سے کوئی غرض نہیں ہوتی. اور شریعت مطہرہ مقتول پر رحم کرتا ہے اور مظلوم پر رحم کرتا ہے, اور ظالم پر یہ رحم کرتا ہے کہ اس کو سزا دے کر دنیا میں جہنم کے عذاب سے بچا لیتا ہے, اور ایک کو سزا دینے سے پورا معاشرہ محفوظ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر حد کی گویا کہ ایک سزا متعین کی گئی ہے. اور شریعت مطہرہ نے زنا کی سزا اور شراب نوشی کی سزا, یہ قذف کی سزا, یہ ساری وہ حد کی سزا ہیں. لیکن اگر یہ نہ ہو سکا تو تب بھی اگر رپورٹس وغیرہ متعین ہو جائے اور لڑکی گویا کہ پہنچے اور یہ کہے کہ جناب میرے ساتھ زنا ہوا ہے اور یہ رپورٹس پیش کرے, تو حد تو نہیں لگے گی, اس لیے کہ اگلے سے کے لیے لڑکی گواہ نہیں لا رہی ہے. یہاں پر حد اس لیے لگ گئی کہ لڑکی نے کہا اور حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے اقرار کروا لیا. اگر اقرار نہ کرواتی تو پھر وہ گواہوں کی باتیں آ جاتی. تو اقرار ہو گیا تو حد کی پوری شرائط مکمل ہوئی, تو حضرت عمر نے تعزیر نہیں حد کی سزا لگائی. اور اگر رپورٹس وغیرہ پیش کر دی جائے کہ جناب ہاں اس کے ساتھ یہ یہ معاملہ ہوا ہے اور یہ یہ چیز اس طرح میڈیکل طور پر اب بھی موجود ہے اس کے جسم کے اندر, تو گویا کہ حد تو نہیں لگے گی, اس لیے کہ حد کی شرائط مکمل نہیں ہو رہے. لیکن اس شخص کو جس پر الزام ہے اسے آزاد بھی نہیں چھوڑا جائے گا, بلکہ وقت کا قاضی, وقت کا حاکم, وقت کا جج اپنے جج روم کے اندر کوئی موٹی گڈی نہ لے, بلکہ اپنی آخرت کی قبر کی فکر کرتے ہوئے, اس کو اپنے گھر کی فکر کرتے ہوئے, اگر وہ جو سزا متعین کرنا چاہے تعزیرن, شریعت مطہرہ نے اسے اجازت دی ہے. شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے. تو حد اور تعزیر کو سامنے رکھیں گے تو جھوٹ بولنے والوں کا جھوٹ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا. وہ صرف حد کی بات کرتے ہیں, تعزیر کی بات آپ کے سامنے نہیں لے آتے. اس وجہ سے یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. اور آپ نے حال میں دیکھا ہوگا وہ نام نہاد سید جو اپنے آپ کو جنرل سید مشرف کہتا تھا, اس نے اللہ کی حد کو توڑا, اللہ کی حد کو توڑا, غامدی جیسے کافر کو ساتھ میں لے کر اللہ کی حد کو توڑا. خدا نے اس کو بھی توڑا, اس کی حکومت کو بھی توڑ دیا. اور آج اتنا وہ ذلیل اور خوار ہو رہا ہے کہ آج اگر کوئی مشرف کو نیک کرے تو دنیا اس پر لعنت کرتی ہے. اور ہم نے کہا کہ اس کے گناہ تو اپنی جگہ پر, لیکن سب سے بڑا گناہ اس مشرف بش کے ایجنٹ کا وہ یہ تھا کہ اس نے قرآنی حدودوں کو توڑا, اس کا مذاق اڑایا. ایک نے مذاق اڑائی تھی, اس کا بھی حال آپ نے دیکھ لیا. ایک نے مذاق اڑایا تھا, اس کا بھی حال آپ نے دیکھ لیا. اب عبرت آپ کے سامنے, بہتر یہی ہے کہ قانون نافذ نہیں ہوا لیکن شریعت مطہرہ کا جو یہ عمل ہے یہ دائمی عمل ہے, یہ کبھی منسوخ نہیں ہوگا. اور جرت کے ساتھ شریعت کے لیے بات کیا کریں, جرت کے ساتھ, خالی بکری بن کے گفتگو نہ کیا کریں, جرت کے ساتھ بات کیا کریں. اس لیے کہ جب اللہ رب العالمین آپ کو نعمتیں بغیر مانگے دے دیتا ہے اور گویا کہ وہ ایسی فراوانی کر دیتا ہے, تو پھر اس کے لیے محبت بھی جرت کے ساتھ ہونی چاہیے اور اس کے لیے دشمنی بھی جرت کے ساتھ ہونی چاہیے. وقت کے فرعون سے نہیں ڈرنا چاہیے, اس لیے کہ اگر کسی کی عمر 78 سال ہے تو وہ کسی سے ڈر گیا تب بھی اسی عمر میں مرے گا, نہیں ڈرا تب بھی اسی عمر میں مرے گا. اس لیے کہ وقت تو ایک متعین ہے. اب اگر ڈر کے جیو گے تو تب بھی ایک منٹ یا ایک سال تو آگے بڑھے گا نہیں. اور اگر اللہ کے شیروں کی رسموں کو دیکھ کر ان شیروں کے نقش قدم پر چل کر کرو گے تو عمر پھر بھی وہی ملے گی. اب انسان بڑا سادہ ہے, اس سودے کو سمجھتا ہی نہیں. مرنا تو اٹل ہے نا, یہ تو غیر مسلم بھی کہتا ہے کہ ایک وقت اٹل ہے, تو کیوں نہ جرت سے جیے. اقبال کہتا ہے ہزار مصائب ہو مگر زباں ہو دل کی رفیق. جس کی عمر 26 سال ہے وہ 26 سال میں مرے گا, 27 نہیں ہو سکتے, چاہے وہ جتنا اپنے آپ کو نرم کر لے یا ادھر لے جائے. جس کی عمر 100 سال ہے وہ 100 سال میں مرے گا, چاہے وہ کتنا ڈر جائے. نہیں 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 نہیں, حق بولنے کے اور بھی طریقے, یہ بھی کرے تو وہ تو مرنا تو ایک وقت متعین ہے. لیکن کیا یہ چیزیں حضرت عمر کو نظر نہیں آئیں گی؟ کیا یہ حضرت مولا علی کے کلام میں سنا نظر نہیں آئے گی؟ تو ایمان کا جذبہ یہ ہے کہ جب بندہ حق بولتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ موت کے خوف سے مستغنی ہوتا ہے اور خدا کا خوف اس پر غالب ہو جاتا ہے. اور ایسی جرت کی چیز ہے. میں امام زین العابدین کو پڑھ رہا تھا. امام زین العابدین کے بڑھاپے کے وقت ایک شخص ان کے پاس آیا. جانتے ہیں امام زین العابدین کو؟ حضرت امام حسین کے صاحبزادے مریض کربلا مل کر کہیں رضی اللہ تعالیٰ. ان سے بڑا کون متقی ہوگا، ان سے بڑا ہمارا کون پیر ہوگا، ان سے بڑا ہمارا کون عالم ہوگا، ان سے بڑا ہمارا کون مرشد ہوگا. ان کے پاس ایک شخص آیا، طالب علم تھا، کہنے لگا حضور، اس روایت کو کئی طریقے سے بیان کیا گیا، کہا کہ حضور وہ واقع کربلا میں آپ موجود تھے جب کربلا میں لڑائی ہوئی اور آپ کے والد صاحب کو شہید کر دیا گیا، آپ موجود تھے؟ کہاں، میں بیمار تھا. تو کہا یہ چیخو پکار، یہ خیمے جلا دیے گئے سب آپ کے سامنے؟ کہاں. کہا اہل بیت کی باحیا خواتین کے سر کے دوپٹے کھینچ دیے گئے، یہ آپ نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے؟ کہاں. کہا اونٹ پر بغیر زین کے ان کو بٹھا کر بے حرمتی کر کے دمشق تک لے جائے گئے. تو کہاں، میں خود بھی گیا. کہا دربار یزید میں، جہاں پر خدا کی لعنت ہے اس پر بھی اور پورے دربار پر اتر رہی تھی، آپ اہل بیت وہاں پر پہنچے تو وہ فضا آپ کی طرف رحمت کا گنجینہ بن گئی. تو کیا یزید نے جو اہل بیت کے ساتھ بدتمیزی کی، آپ نے وہ ساری باتیں بھی سنی؟ کہاں. تو کہا حضور یہ تو ہم سنتے تو ہمارا دل پھٹ جاتا ہے، یوں لگتا ہے کہ طبیعت غیر ہو جائے گی، نہ ہم ڈر کر بیٹھ جائیں گے، بھاگ جائیں گے، لیکن پھر بھی آپ اپنے اسی والد کے مشن پر لگے ہوئے ہیں اور اسی کربلائی فکر کو لے کر جا رہے ہیں، آپ ڈرتے نہیں؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا جرت کی باتیں کیا کرو اور طبیعت میں جرت کے پہلو کو اتارا کرو. فرمایا جب میں اپنے استاد کے پاس بچپن میں پڑھنے جاتا تھا نا مدرسے میں، تو ہمارے استاد ہمیں صحابہ کے ایثار، غیرت، جرت، فدا، قربانی، جہاد کے واقعات یہ ہمیں رٹاتے تھے. اور پیارے جانتے ہو کیسے رٹاتے تھے؟ کہ ایسے رٹاتے تھے جیسا قرآن کی آیتیں ہمیں رٹائی جا رہی ہے. فرمایا یہ صدقہ ہمارے استادوں کا تھا کہ جنہوں نے جرت اور بہادری ہمارے دماغوں میں اتار دی تھی، قربانی کا جذبہ بچپن سے دے دیا تھا، تو پہاڑ جیسے بھی مصائب آئے تو ہم نے ہر جگہ پر حق ہی کہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں امام زین العابدین کی اس نصیحت سے مجھے بھی اور آپ کو بھی بہت درس ملتا ہے، ہمیں لینا چاہیے. ہمیں اپنے گھروں کے اندر صحابہ کی شجاعت کے واقعات، اور کربلا کا واقعہ تو پورے سال پڑھیں آپ جناب، وہ قربانی کا واقعہ پورے سال پڑھیں. امام حسین مدینے میں کسی اور کی دستار بندی کرتے، کہتے جاؤ یزید سے لڑ لو، لیکن نہیں، وہ خود گئے، وہ خود گئے. تو یہ جرت کے سارے واقعات آپ گویا کہ پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں. یہ بہت بڑا امام ہے، یہ بہت بڑا مسیحا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا فتنہ ہے. اگر فتنے سے برداشت کی باتیں آپ نے نہیں سمجھی ہوں اور اس کے لیے تیار نہ ہو، تو کوئی اپنی نماز نہیں بچا سکتا، کوئی اپنا ایمان نہیں بچا سکتا. اللہ ہمیں صحابہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب حضرات گرامی، یہاں پر ایک آخری بات میں اس حوالے سے یہ عرض کر دیتا ہوں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جناب چار گواہ لائے جائیں اور چار گواہوں کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہو. اس کے ساتھ ایک چیزیں یہ بھی آتی ہیں کہ شوہر کے حوالے سے ایک مسئلہ یہاں پر نکلتا ہے، تاکہ یہ موضوع ادھورا نہ لے جائے، کہ شوہر بیوی پر الزام لگا رہا ہے لیکن گواہ اس کے پاس نہیں ہے. اب ڈرتا بھی یہی ہے کہ ہے ایسا، گواہ کہاں سے لاؤں؟ گواہ نہیں لایا تو حد قذف لگ جائے گی. تو وہاں پر شریعت نے ایک مسئلہ ایجاد کیا ہے، لعان. کس کا؟ لعان. وہ وقت کے قاضی، جج مت کیا کرے گا، کوئی علاقے کے عظیم مفتی صاحب اور بزرگ عالم جس پر اعتماد ہو اس کی خدمت میں جائے اور اس سے یہ کہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کو جناب جو ہے کہ وہ یہ گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھا. اس وقت اس کے پاس اگر گواہ نہیں ہے تو حد قذف تو لگ جائے گی اس کے اوپر، کوڑے تو لگیں گے اس کے اوپر، لیکن اس کوڑوں سے بچنے کے لیے اور عورت زنا کے اس الزام سے بچنے کے لیے، دونوں کے لیے اللہ نے ایک رخصت کا پہلو رکھا ہے کہ جب میاں بیوی میں اتنی چپکلش چل پڑے کہ یہ نقطہ آ جائے کہ شوہر بیوی پر زنا کا الزام لگائے اور بیوی اس کا انکار کرے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تو اب دونوں قاضی کے پاس جائیں، وقت کے معتبر عالم کے پاس جائیں اور اس سے شوہر یہ کہے کہ یہ مسئلہ ہے، تو اس کو مسئلہ لعان کہتے ہیں. اس میں چار دفعہ وہ اس قاضی حاکم کے سامنے اس بات کو دہرائے کہ میں نے اپنی بیوی کو فلاں کے ساتھ یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اپنی بیوی کو اس طرح اس طرح، یہ چار دفعہ اسی جملے کو دہرائے اور پانچویں دفعہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو. یہ ہے لعان. پانچویں دفعہ یہ کہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو. اب بیوی یہی جملے کہے گی کہ میرا شوہر جو مجھ پر الزام لگا رہا ہے یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. اس قسم ہی کہ یہ قاضی جو اس وقت جو الفاظ کہے، وہ چار دفعہ دہرانے کے بعد پانچویں دفعہ عورت یہ کہے کہ اگر میں نے اس قسم کا جو باتیں میں نے چار دفعہ کی اگر یہ جھوٹی ہے تو مجھ پر خدا کی لعنت ہو. جب دونوں طرف سے لعنت ہو جائے گی تو یہ طلاق بائن ہو جائے گی. طلاق بائن ہو جائے گی. عورت زنا کی تہمت سے بچ گئی, مرد حد قذف سے بچ گیا. رہنا تو دونوں سے ایسا ہی نہیں, جب اتنا خطرناک مسئلہ ہو گیا ہے تو یہ طلاق بائن ہو گئی ہے. اب وقت کا حاکم نکاح کے فسخ کا فتویٰ دے دے گا, اس کو کہے گا تم یہاں جاؤ, اس کو کہے گا تم یہاں جاؤ. تو یہ ایک لعاب کا ایک حکم جو ہے شریعت مطہرہ نے اس اہل حق کے بھی رکھا ہے کہ جو کہہ کہ میرے حق تلفی ہو رہی ہے, شریعت نے کیا رحم کا پہلو رکھا ہے تو حق کا پہلو کیا رکھا ہے, تو حق کا پہلو شریعت مطہرہ نے لیان کا رکھا ہے. اب میں پوچھتا ہوں مجھے بتائیے کہ غامدی شامدی ان کے پاس شریعت پر اعتراض کرنے کا کوئی جواز بنتا ہے؟ چار گواہوں کا مذاق اڑانے کا کوئی اعتراض بنتا ہے؟ مسئلہ لیان کو سامنے لا کر رکھ دیں تو شریعت مطہرہ پر کوئی الزام نہیں آتا. مرد اپنا یہ دعویٰ جا کر آزاد طور پر وقت کے حاکم کو لکھوا سکتا ہے, عورت آزاد طور پر جا کر انکار کر سکتی ہے, لیکن حد قذف نہیں ہوگی, حد زنا نہیں ہوگی, بس لیان ہوگا. لیان کے بعد طلاق بائن ہو جائے گی, اور طلاق بائن کے بعد وقت کا حاکم دونوں میں جدائی کر دے گا. اب اتنا میں اس لیے آپ کو کہہ رہا تھا کہ ایک لفظ پر ہنستے, اگر پوری باتوں کو دیکھا جائے تو یہ شریعت کا روب اور اہمیت اور شریعت کی کتنی وسیع فکر پتا چل رہی ہے یہاں سے, کہ ہر طریقے سے کنواروں کا خیال, شادی شدہ لوگوں کا خیال, بیوی کا خیال, کتنے احکامات. تو یہ شریعت مطہرہ نے لیان کا حکم گویا کہ یہاں پر رکھا ہے کہ جس میں قاضی اپنے اس موجودگی میں ان سے چار دفعہ اس بات کا اعلان کروائے, پانچویں دفعہ لعنت کا کلمہ کہلوائے, اور اس کے بعد یہ لعنت کا کلمہ جیسے ہی کہیں گے وہ تو خود بخود طلاق بائن واقع ہو جائے گی. اور طلاق بائن واقع ہو جانے کے بعد بیوی تو ایسی نکاح سے باہر ہوتی ہے, لیکن طلاق بائن میں یہ ہوتا ہے کہ نکاح دوبارہ شوہر نئے مہر پر گویا کے بعد عدت کر سکتا ہے, لیکن گویا کہ اس وقت نیا نکاح عدت کے دوران ہی گویا کہ شوہر کر سکتا ہے طلاق بائن کے اندر, اور اس میں نیا مہر ہوگا, دوبارہ گواہ بٹھائے جائیں گے. طلاق مغلظہ میں تو بغیر حلالہ کی کوئی صورت نہیں ہوتی. اب طلاق بائن جب ہو گئی من وجہ تو بیوی باہر ہو گئی ہے, اب لیکن اتنا شنی الزام لگ گیا ہے ایک دوسرے پر, دونوں نے ایک دوسرے کا تقدس کھو دیا ہے, تو قاضی وقت کا حاکم دونوں میں تنسیخ کر دے گا. علماء کا اس میں اختلاف ہوتا ہے کہ آیا لیان کرنے کے ساتھ دونوں جدا ہو جائیں گے؟ امام اعظم کہتے کہ نہیں, سرکار کے سامنے لیان جب کیا گیا تو اس کے بعد لیان ہی سے فسخ نکاح نہیں ہوا, لیان کو حضور نے طلاق بائن پر رکھا, پھر حضور نے فرمایا اب میں تم دونوں میں جدائی کر دیتا ہوں. اب جو حضور نے بعد میں یہ فرمایا کہ میں تم دونوں میں جدائی کر دیتا ہوں, یہ اس بات ہے کہ لیان سے بیوی گویا کہ باہر نہیں ہو جاتی, اور وہ گویا کہ حرام نہیں ہو جاتی, صرف اس پر طلاق بائن واقع ہوتی ہے, اور طلاق بائن واقع ہونے کی بنا پر اس کے بعد حاکم ان میں گویا کہ تنسیخ کر دیتا ہے اور نکاح کو فسخ کر دیتا ہے. اسی ضمن میں ایک مسئلہ اور سماعت فرمائیے کہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ, جیسا ہمارے قبائلی علاقوں میں یہ کافی ہوتا ہے, شہروں میں شعور ہے یا برادریوں کا ایک نظام ہے, اس وجہ سے گرفت ہو جاتی ہے, جس طرح کہ اندرون سندھ کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں کہ شادی کی اور شوہر بھاگ گیا, اب عورت بیٹھی ہوئی ہے, اب شوہر نہ نفقہ دیتا ہے نہ طلاق دیتا ہے, اب اس کو ڈھونڈ رہے ہیں کہاں ہے وہ, کوئی بول رہا ہے جی پنجاب میں, کوئی کہہ رہے جی سعودیہ چلا گیا, کوئی کہاں چلا گیا. اب وہ لڑکی بیٹھی ہوئی, وہ علماء سے پوچھتی ہے کہ میرا کیا قصور ہے, کہ نکاح کا بندھن اتنا سخت ہے کہ جناب بند گئی اب میں کچھ نہیں کر سکتی, اب وہ بھاگ گیا ہے, اب میں کیا کروں. تو جب شوہر بیوی کو نان نفقہ نہ دے اور طلاق بھی نہ دے اور جان چھڑاتا رہے, تو ہمارے عام رواج میں جو آج کل ہم یہاں پر دیکھتے ہیں جو طریقہ چلا آیا ہے, اس میں ہوتا یہ ہے کہ جناب عورت جاتی ہے عدالت کے اندر, ہمارے زمانے میں ایسی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب ایسا ہو جائے تو عورت جاتی ہے عدالت کے اندر, وہاں کیس دائر کرتی ہے خلا کا, اور شوہر کو طلب کیا جاتا ہے, سمن بھیجا جاتا ہے, شوہر نہیں آتا, ایک حد اس کی ہوتی ہے, تین سمن بھیج دیے جاتے ہیں, سارے گواہوں سے گواہی لے لی جاتی ہے, جج صاحب سارے گواہوں کے مدعا گوئے کو سن لیتے ہیں, سماعت کر لیتے ہیں, اور ان کا ذہن غالب یہ ہوتا ہے کہ یقیناً یہ گواہ بھی سچ کہہ رہے ہیں, اور گویا کہ یہ خاتون جس پر ظلم ہو رہا ہے واقعی میں ظلم ہوا ہے, اور جب شوہر نہیں آتا تو ہماری عدالت اس کو اپنی اصطلاح کے اندر خلا کہہ کر نکاح کو فسخ کر دیتی ہے اور اس عورت کو آزاد کر دیتی ہے. اب یہ زیر بحث مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ اس صورت میں گویا کہ خلا ہوا کہ نہیں ہوا. تو اس میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر صورت واقعی میں یہ بن گئی, یہ حضور کی حدیثوں سے ثابت ہے, حضور نے خود فسخ کیا ہے, اور اس کو کہتے ہیں کہ قضاء علی الغائب, اس کو فقہ کس طرح میں کہتے ہیں قضاء علی الغائب, یعنی جو غائب ہے اس پر قضاء کا حکم لگانا. علامہ شامی علیہ رحمت نے فتاوی شامی میں اس کو بڑے تفصیل سے ذکر کیا, امام اہل سنت نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. علامہ شامی علیہ رحمت کی عبارت کا میں خلاصہ پیش کرتا ہوں, وہ کہتے ہیں اگر غائب یعنی شوہر جو بھاگا ہوا ہے اس کے خلاف دلیل قائم ہو جائے اور عورت گواہ لے آئے کہ جناب وہ آتا بھی نہیں ہے نکاح فلانی سن میں، وہ نکاح نامہ گواہ ہے، رشتے دار گواہ ہیں، سب گواہ ہیں، وہ آتا نہیں ہے، نان و نفقہ نہیں دیتا ہے، اور گویا کہ جوان لڑکی ہے، اب اس کو کیا اسی صورت میں رکھ دیا جائے؟ ایک یہ صورت، یا شوہر کو گویا کہ عمر قید ہو گئی، شوہر کو عمر قید ہو گئی، ابھی شادی ہوئی تھی، تو کیا یہ 14 سال اس لڑکے کا انتظار کرے گی؟ علماء سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ گھر میں بیٹھ کر 14 سال اس لڑکے کا انتظار کرے گی؟ تو انتظار کرے گی تو اختلاف ہی نہیں ہے، اگر لیکن وہ فسخ چاہتی ہے، علماء کے پاس آتی ہے کہ جناب 14 سال کے بعد جب وہ آئے گا اور پھر مجھے طلاق دے گا اور لڑائی جھگڑے ہوں گے، اس کے بعد مجھ سے نکاح کون کرے گا، مجھ سے شادی کون کرے گا، اور یہ جو ایام میرے اتنے چلے جائیں گے اور یہ جو اصل دن ہیں یہ چلے جائیں گے، تو اس کے بارے میں شریعت مطہرہ نے کیا لکھا ہے؟ تو یہ ساری صورتوں کو علماء نے جمع کر کے اس بارے میں لکھا کہ اگر غائب کے خلاف ساری باتیں متحقق ہو جائے، لڑکی کا کہنا حاکم کے لیے یقین نہیں، گمان کہ ہاں یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، یہاں پر کہتے ہیں کہ آپ زکات کے مستحق ہیں، کہاں کا تسبیح ہلا کے دیکھیں گے ہے کہ نہیں ہے، ہمارے وہاں جو کچھ بہت بڑے دین کے ٹھیکیدار پیدا ہو گئے، قرآن نے زکات کے ایک حکم کو بیان کیا ہے کہ یہ مصارف ہے آپ دے دیں، وہ زکات کا مصرف والا آ جاتا اس کو کہتے بیٹھ ادھر، بھی بیٹھے رہے 2 گھنٹہ دھوپ کے اندر، پھر اس کے بعد کو تسبیح سے ہلاتے، نہیں یہ زکات کا مستحق نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ بدعت ہے، کیا ہے؟ بدعت ہے، یہ سنت کے خلاف کام ہے، یہ قرآن کے خلاف کام ہے، جس کے ظاہر پر فتویٰ آ جائے کہ یہ مستحق ہے، وہ چاہے جھوٹ بول رہا ہو، آپ نے دے دیا زکات ادا ہو گئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فیصلے کیے ہیں، یہ شاہ سے جا کے شاہ کے وفادار ہو رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنے جامع میں رہنے کی توفیق دے، اپنی کھال کے اندر، کیونکہ مرید تو ہاتھ چوم چوم کے بندے کو پتا نہیں کیا بنا دیتا ہے، لیکن ہم کم سے کم اپنی کھال کے اندر رہیں نا، کہ جناب ہماری کھال اور ہمارا قد کتنا ہے، ہم جتنے بونے اور پدے ہم اتنے ہی رہیں، ہم نبوت کے منصب پر ہاتھ نہ ماریں، اور ہم کوئی اختیاری شریعت نہ لائیں کہ جب ہم اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ بدعت ہے، مسلمان کے لیے تذلیل ہے، یہاں پر فقہا لکھتے ہیں، غور سے سنیے، کہ اگر غائب شوہر غائب ہے اس کے خلاف گواہی آ گئی، جج کے لیے، حاکم کے لیے، مفتی صاحب کے لیے گمان غالب، لفظ گمان کا لفظ موجود ہے، ظن ہے، ظن غالب اس کو ہو جائے عورت صحیح کہہ رہی ہے، یہ بات درست ہے، نان نفقہ نہیں دیتا ہے اس کو جناب جو ہے کہ وہ قید ہو گئی ہے اور وہ طلاق بھی نہیں دیتا، اتنا عرصہ ہے، سزا ساری باتیں ہو چکی ہیں، چھوٹنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے، اور گویا کہ یہاں پر یہ بھاگ گیا ہے نکاح کر کے، تو ہمارے علماء نے بالکل، امام شامی علیہ رحمت نے اس بات کو لکھا ہے، اس طرف بندہ فرمایا ضرورت کے تحت کسی فقہ کی رعایت نہیں کرے گا، اور ٹھیک آ کر اس لڑکی کا خیال کرتے ہوئے اس وقت کے مفتی اعظم فسخ نکاح کا حکم دے دیں گے، لڑکی نکاح سے باہر ہو جائے گی، تو لہذا اگر جو خلا عدالت سے لیا جاتا ہے وہ عین اسی صورت کے مطابق ہے تو وہ ہو جائے گا فسخ نکاح، اب اس کے لیے صرف احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ اس کی ساری رپورٹیں لا کر ایک عالم دین کے پاس پیش کی جائے اور وہ سارے مقدمے کو پڑھے، سب چیز کو دیکھے، اور جب عالم دین کا مزاج اس پر جڑ گیا کہ یہ بات سچ ہے، تو اس وقت وہ اگر زیرک، ایک تجربہ کار مفتی ہے اور ایک معتمد ہے علاقے کا، تو اگر وہ قلم چلا کر کہے کہ میں نے فلاں بنت فلاں کا نکاح جو فلاں بن فلاں کے ساتھ تھا اس کو فسخ کر دیا، عورت آزاد ہو گئی، عدت گزارنے کے بعد کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے، اس میں خدا کے واسطے سختی نہیں کرنی چاہیے، اللہ کے لیے سختی نہیں کرنی چاہیے، یہ شہریوں کو نہیں پتا یہ قبائلیوں پر کیا گزرتی ہے، دیہاتیوں میں لوگوں پر کیا گزرتی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں اس نے جھوٹی گواہی دی ہے عدالت کے اندر، تو یہ جو ہمارے 360 مقدمے جو عدالت میں ہوتے رہتے ہیں اس کے بارے میں تو کبھی خیال کسی کو نہیں آتا، صرف اس عورت کے لیے خیال آیا ہے، لیکن میں پھر کہوں گا کہ جناب کیس کی تفتیش وہاں سے خلا کی اصطلاح کے بعد یہاں پر آئے گی، تو ہم اسے خلا نہیں کہیں گے، ہم اسے خلا نہیں کہیں گے کہ جانبین کا نا، اس کو وقت کا حاکم، وقت کا مفتی اپنے فیصلے سے فسخ نکاح کہے گا، اور وہ اپنے اختیارات سے جو اللہ اس کے رسول کے دین کی طرف سے دیا گیا ہے، جو بہت معتبر علماء میں شامل ہوتا ہے، لوگوں کے لیے گویا کہ مرجع خلائق ہے، لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں مسئلے کے لیے، خشیت الہی کا اسے گویا کہ سفیر تسلیم کرتے ہیں، تو وہ اگر اپنے قلم سے لکھ دے کہ میں نے فسخ نکاح دے دیا، تو خلا تو نہیں کہیں گے، فسخ نکاح کہیں گے، اور نکاح فسخ ہو جائے گا، نکاح فسخ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ کل پھر میں ایک، کل تو خیر 10 نہیں ہوگا، کل منگل کا دن ہے، پرسوں ہم انشاءاللہ اس چیز کو لیں گے، عورت کے ساتھ سختی کرنا، قرآن کے آگے آیا تاری نا، بیوی کو مارتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، تو آیا بیوی کو مارنا جائز بھی ہے کہ نہیں؟ تو مجھے ایک دوست کہنے لگے حضرت یہ آپ کیا مسئلہ بتائیں گے کہ بیوی کو مارنا، کہ اب تو دور یہ آیا کہ وہ شوہر کو مارے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، کہ اگر وہ شوہر کو مارے، تو میں نے ان کا سوال بڑا دلچسپ تھا، میں نے اس کو لکھ لیا،
میں نے کہا انشاءاللہ میں اس پر بھی کلام کروں گا کہ اگر وہ شوہر کو مارے تو اس کی کتنی بڑی شامت عملی ہے. اللہ رب العالمین یہ خوبصورت شریعت ہمیں اپنے آپ پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے ماحول پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہماری فطرت اور نیچر سے مطابق جو یہ عمل ہے, اللہ رب العالمین شیطان کا جو ڈھونس اور اس کی جو سختی ہمارے دلوں پر جم گئی ہے, مولا اسے ہمیں آزادی دیتے ہوئے یہ پیاری شریعت اپنے اوپر, اپنے گھر میں, اپنے گرد و نواح میں, اپنے جو دوست ہم نکڑ پر کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کرکٹ کھیلتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن کم سے کم اس کے دل کے اندر شریعت کے احترام بھی منتقل کریں آہستہ آہستہ, تاکہ شیطان کا وہ کہیں شکار نہ ہو جائے, اسے ایمان کی دولت دیں. یہ اصل دین ہے, یہ اصل نیکی ہے, اسی کو صبغت اللہ کہتے ہیں. یہ نمازیں اسی تبلیغ کے جذبے سے انشاءاللہ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں شفاعت کا درجہ رکھیں گی, اور اللہ کے حبیب ہمارے لیے شفاعت کبریٰ کو طلب فرمائیں گے. اور دعا کیجئے جو حضرات اس وقت اس شریعت کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے, جو ہمارے مشائخ عظام, جو ہمارے پیرانی عظام, جو ہمارے علماء, جو ہمارے نیک لوگ مخلوق خدا کی تبلیغی طور پر جس انداز میں خدمت کر رہے ہیں, اللہ رب العالمین ان کے مشن میں اور برکت عطا فرمائے, اللہ ان کے علم میں اور برکت عطا فرمائے, ان کے حوصلوں میں اللہ اور برکت عطا فرمائے. یقیناً کوئی تو ہے جو اس پر فتن دور میں اس چیز کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ لوگوں کو جمع کر کے انہیں گمراہی سے بچانے کی سبیلے. اللہ ایسے آستانوں کو رہتی دنیا تک آباد رکھے, ایسے مراکز کو رہتی دنیا تک آباد رکھے. اور جو ہمارے آستانے اور مراکز جن میں کبھی شیر ہوا کرتے تھے, جو بازوں کا نشے من ہوا کرتا تھا, آج کوے اس پر تصرف کر رہے ہیں, تو اللہ رب العالمین اس کے دن دوبارہ لوٹ کر آئیں اور پھر اس سے رشد و ہدایت کا سلسلہ چلے. بڑی بڑی گدیاں آپ دیکھتے ہیں سندھ میں, پنجاب میں, کہیں کہیں ہیں, وہ شیروں کی گدیاں ہیں. آج وہاں گدڑ بیٹھے ہیں, لوگوں سے پیسہ ہے ٹرین سے. اقبال کہتا ہے کہ زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کا نشیمن. لوگ گھونسلے کو دیکھ کر ڈرتے ہیں کہ اوہو, لیکن وہ گھونسلہ کسی باز نے بنایا تھا. باز حرام نہیں کھاتا, باز کسی کے شکار نہیں کھاتا, لیکن اب اس گھونسلے پر کوے نے تصرف کر لیا اور کوا مکار ہے, تو لوگ احترام اس کا کر رہے ہیں گھونسلے کو دیکھ کر. اور اسی خوبصورت تعبیر کو لے کر اقبال نے کہا کہ زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کا نشیمن, کووں نے. اور یہ کب ہو سکتا ہے کہ جب ہماری جوان نسل شعور لے اور یہ کہے کہ بس عزت اللہ کی اور اس کے رسول کی ہے, سکہ چلے گا آمینہ کے لال کا. ہم اسی کا ادب, اسی کی تعظیم کریں گے جو دین کا احترام کرتا ہو, شریعت مطہرہ کا احترام کرتا ہو. اور جو حضرات ہمارے بھائی روزہ رکھ رہے ہیں, زکات دے رہے ہیں, صدقات دے رہے ہیں, تراویحاں پڑھ رہے ہیں, اللہ رب العالمین اس کلام حق کی برکت سے تمام کے صدقات کو, تمام کی تراویح کو, اور تمام کے نیک خیالات کو اور نیک تسبیحات کو اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرمائے. جو حضرات اعتکافوں میں مسجدوں میں بیٹھے ہیں بہت نیک نیتوں سے آتے ہیں, اللہ رب العالمین ان کی نیتیں ہمیشہ ایسی نیک رکھے. اور اس درس میں ہم بیٹھتے ہیں تو بولتے وقت میرا دل بھی بڑا نیک ہو جاتا ہے, آپ بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں, تو اللہ رب العالمین ہم میں یہ کیفیت ہمیشہ رکھے, یہ جرت اور اہمیت کی بات ہمیشہ رکھے. انسان کا دل ہمیشہ پلٹتا رہتا ہے, کوئی پارسا نہیں, دائمی پارسا ذات صرف میرے حبیب کبریا کی صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی. ہاں وہ جب توجہ فرماتے ہیں تو گندگیاں دور ہو جاتی ہے, بندہ گناہ کرنے کے باوجود گناہ نہیں کرتا, یہ ان کا کرم ہو جاتا ہے اور ان کا کرم ہمارا حصار کر لیتا ہے. اللہ رب العالمین آپ کا آنا اور مجھ گناہگار کا بولنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.